الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فقال عز وجل كما ورد في نفس السوره يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ آج مکہ مکرمہ میں یوم النحر ہے، یعنی عید الاضحیٰ ہے. مکہ مکرمہ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہ قربانیاں تو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے مناسک کے حج ہیں اس کے اعتبار سے حج کا یہ سخت ترین دن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں صبح ہی صبح فجر کی نماز ادا کر کے مزدلفہ سے روانگی ہوتی ہے، پھر منا میں آ کر پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہاں ہجوم ہوتا ہے بے پناہ، پھر وہاں سے آگے نکل کر پھر قربانی دینی ہوتی ہے وہاں پر بھی. خیر اب تو صورت یہ ہے کہ کچھ ادارے بن گئے ہیں کہ پیسے جمع کرا دیجئے، رسید لے لیجئے، پھر وہ قربانی کر دیتے ہیں، لیکن پہلے جب ایسے کوئی اہتمام نہیں تھے تو وہ بھی ایک بہت سخت مرحلہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد آئیے تو حلق کرائیے، یا اگر اس کی ارادہ نہیں ہے تو بال کٹوا دیجئے، لیکن یہ کہ افضل جو ہے وہ سر مڑا دینا ہے. پھر نہا دھو کر اب یہ گویا کہ عید کا مسئلہ شروع ہوا کہ نہا دھو کر اور اب جائیے اور طواف زیارت، یہ قیامت ہوتی ہے طواف زیارت جو ہے، اس لیے کہ 20 لاکھ افراد یا اس سے بھی زائد، 20 لاکھ تو تقریباً وہ ہوتے ہیں کہ جو وہاں باہر پہنچے ہوتے ہیں. اس حوالے سے چونکہ وہاں پر حج میں تو ظاہر بات ہے کہ مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ 25 لاکھ کے قریب آدمیوں کو اس روز جو ہے وہ طواف کرنا ہے. تو جو حال ہوتا ہے حرم کے اندر معلوم ہوتا ہے، پورا صحن جو ہے وہ جیسے چکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے پورا کا پورا، بلکہ بہت سے لوگ تو اوپر چھتوں پر طواف کرتے ہیں، اور اوپر جو ہے چھتوں پر حرم کی جو طواف ہوتا ہے اس کی یوں سمجھیے کہ کئی میل کا وہ سفر ہو جاتا ہے 7 چکر، اس لیے کہ بہت بڑا وسیع حرم ہے، بہت وسیع حرم ہے. بہرحال یہ ہے صورت جو آج کل وہاں آج ہے، کل ہمارے ہاں عید الاضحیٰ ہے، باقی عرب میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جیسے کہ عید الاضحیٰ ہے ہماری ہے، آج ان کی عید الاضحیٰ ہے. مدینہ منورہ میں 2 گانا بھی ہوتا ہے، 2 رکعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے، قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. وہ عید الاضحیٰ کا منظر جو ہے مدینہ میں ہے، آج ہے، اس وقت ہے، لیکن یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نماز نہیں ہوتی. باقی یہ کہ مغربی ممالک میں بھی سب میں آج عید ہے، ہمارے ہاں انشاءاللہ تعالی کل ہوگی. اس موقع پر عام طور پر مساجد میں خطبات میں کچھ مسائل، کچھ حکمتیں، کچھ فضائل جو ہیں حج کے اور کچھ عید الاضحیٰ کے یہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کئی سالوں سے آپ کے علم میں ہے کہ میرا معمول اب بدل چکا ہے. اس موضوع پر میں نے ایک تقریر کی تھی کوئی 18 سال پہلے، 1402 ہجری میں، اور بڑی مفصل تقریر کی تھی. اس زمانے میں میری جمعے کی تقریر جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی، یہ اب تو میں 1 گھنٹے کی تقریب میں بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ابھی زمانہ ایسا تھا. ابھی آتش جوان تھا، بڑھاپا ابھی طاری نہیں ہوا تھا، تو بڑی مفصل تقریر جو ہے وہ پھر ٹیپ سے اتار کر شائع کی گئی، اور اس میں ایک اور میری تحریر بھی جو مجھے بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، وہ دونوں چیزیں جکجا کر کے کتابچے کی شکل میں شائع کر دی گئی، تو وہ کتابچہ موجود ہے، ان معاملات میں میری بات جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بڑی آسانی ہے، اسی لیے آج میں یہاں وہ کتابچے میں نے کہا ہے کہ مکتبے پر زیادہ تعداد میں لے آئے جائیں اور آدھی قیمت پر دے دیے جائیں، تاکہ یہ کہ 9 روپے کا اس کا کتابچہ ہے تو وہ 5 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ میں اپنے اسی مضمون کو آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں جو پچھلے جمعے میں ہم نے شروع کیا تھا، حقیقت ایمان کے موضوع پر۔ حقیقت ایمان کے موضوع پر ہم 3 جو ہے بنیادی عنوانات کے تحت بات کر چکے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں اور ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، ایمان کا موضوع کیا ہے۔ سارے فلسفیانہ مسائل در حقیقت وہ موضوعات ہیں ایمان کے۔ نمبر 3، یہ کہ وہ پھر ایمان کیا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، جو تمام انبیاء نے سکھایا ہے، تمام رسول لے کر آئے ہیں، اور اس معاملے میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، شریعت، اس میں تو فرق رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جو شریعت لے کر آئے تھے وہ کچھ مختلف تھی اس شریعت سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس میں آدم سے لے کر ایندم تک آج تک کوئی فرق واقع نہیں ہوا، ایک ہی بات، سب کا ایک ہی قول۔ بہرحال وہ ایمان کیا ہے، پھر میں نے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا، ایمان باللہ کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے، ایمان بالرسالت کیا ہے۔ آج میں آگے چل رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ایمانیات ثلاثہ کا باہمی رشتہ کیا ہے اہمیت کے اعتبار سے، ریلیٹو امپورٹنس۔ تو جان لیجئے کہ جہاں تک اصولی اور نظری اور فکری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے، اصل ایمان ایمان باللہ یا توحید ہے، باقی ایمانیات اس کی فروعات ہیں، اس کی فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی کرولریز ہیں۔ اصل ایمان ایمان باللہ، یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سوائے ایمان باللہ کے کسی اور ایمان کا ذکر نہیں۔ آمن تو باللہ ہے، کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی، و قبل تو جمیع احکام ہی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء اور صفات کے ذریعے سے، اور میں نے قبول کر لیے اس کے تمام احکام، میں اقرار کر رہا ہوں اپنی زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے۔ اب اس میں کسی اور ایمان کا ذکر نہیں، نہ ایمان بالآخرہ، نہ ایمان بالرسالت، اس لیے کہ در حقیقت اصل ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی صفت عدل کا ظہور ہے، اللہ العدل ہے، عدل کرنے والا ہے، لہذا وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو، باغیوں کو، وہ غداروں کو سزا دے گا، اس کا ظہور آخرت ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ ایمان بالآخرہ جو ہے اللہ تعالی کی ایک صفت کا ظہور ہے۔ اسی طرح ایمان بالرسالت، اللہ تعالی الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت جو ہے اس کی تکمیلی شکل جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہدایت عطا فرمائی، اس اعتبار سے ایمان بالرسالت جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے۔ تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ البتہ اب آگے آئیے، عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کا عمل درست رہے گا، اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا، چاہے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین بھی رکھتے ہو، اللہ کی توحید بھی ہو، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علم الکلام کے مسائل بن کر رہ جائیں گے، یہ صرف عقائد ہیں کہ جن کی پوٹلی بنی رکھی ہوگی کہیں پر آپ کے دماغ کے گوشے میں، عمل پر اثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو کہ انسان کو اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کر، اور وہاں اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے، اور جزا و سزا سے سابقہ پیش آنا ہے۔ یہ یقین ہے تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اگر یہ یقین نہیں ہے تو اور 100 طرح کے جو ہے انسان بہانے بنا لیتا، اور اس یقین نہ ہونے کی بہت سی شکلیں۔ ایک شکل تو سکورا انکار ہے، کوئی باس بعد الموت نہیں، کوئی آخری زندگی نہیں، کچھ نہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں، بس موت جو ہے وہی دی اینڈ ہے. یہ تو جو اصل مادہ پرست لوگ ہیں کہ جو مادے سے ماورا کسی شے کو ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ تو یہاں تک جاتے ہیں، اس وقت بھی جاتے تھے. وما ہی اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار. ہماری یہ دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، کوئی اللہ جلانے والا زندہ رکھنے والا اور کوئی اللہ ہمیں مارنے والا نہیں ہے. اور یہ گردش فلک جو ہے اسی کی وجہ سے ہماری موت ہو جاتی ہے، بس ایجنگ پروسیس ہے. جس طرح کہ یہ وقت گزر رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہماری ہلاکت ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ موت وارد کرتا ہے. یہ خالص جو مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں دہریت، یہ دہریت کے جو اس دور کا خاصہ ہے، یہ بھی موجود تھی اس زمانے میں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ دہری نہیں تھے، بلکہ وہ مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے واپس رب کے پاس، لوٹ کر جانا ہے، لیکن وہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چڑا لیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے. یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، ان کے نام پر ہم نے یہ مورتیاں بنائی ہیں، دیویاں ہیں ہماری، یہ ہم ان کو لات ہے، عزا ہے، منات ہے، تینوں یہ مؤنث نام ہیں، یہ دیویاں تھیں ان کی. جیسے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں دیویاں بھی ہیں اور دیوتا بھی ہیں، تو وہاں بھی حمل جو ہے وہ مذکر تھا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو تھیں یہ مؤنث دیویاں تھیں ساری. اور یہ کیا تھی ان کے خیال میں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی ننڈوت کرتے ہیں، ہم ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب یہ تصور آ گیا تو اب ایمان بالآخرہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا. اب یہ احساس ہی نہیں رہا کہ کوئی جواب دہی ہوگی، وہ تو سیاں بے کوتوال اب ڈر کا ہے کا، کسی بات کا ڈر نہیں رہے گا. تو انسان جو ہے پھر وہ جہاں بھی ہاتھ مار سکے گا مارے گا، جو بھی اپنے نفس کی خواہش جس طور سے پوری کر سکے گا کرے گا، اس پہ کوئی ریسٹرینٹس نہیں ہوں گے. ایک اور بھی ہے، وہ ہم میں سے اکثر کی حالت ہے، وہ در حقیقت معاف فرمائیے گا، برا محسوس نہ کرے. قرآن مجید میں وہ کیفیت بھی بیان ہوئی ہے، ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين. کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں شاید، ہاں واقعی بات جو ہے بڑی قوی ہے، لگتی ہے، دلیل ہے، منطق ہے، صحیح ہے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو بدی کی سزا ملنی چاہیے. دنیا میں تو نہیں ملتی، ہم دیکھ رہے ہیں عیاش عیش کر رہے ہیں، حرام خور جو ہے وہ عیش کر رہے ہیں، اور جو طے کر لے کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو تو پھر فاقے آتے ہیں. یہ تو دنیا کا مشاہدہ ہے. اور جو ہر طرح کے جو ہے ہیر پھیر سے کام لے سکے، جھوٹ بول سکے، دھوکہ دے سکے، سودی کاروبار کرے، اس کا جو ہے یہاں پر توتی بولتا ہے، اس کا جو ہے کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسرے کو سکیڑنا پڑتا ہے اپنے کاروبار. یہ باقی اپنی جگہ پر منطقی ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے، لیکن اس پر دل نہیں ٹھکتا. وما نحنو بمستيقنین، گمان تو ہوتا ہے، خیال تو ہوتا ہے، واقعی بات کچھ ہے. ہمارا اکثر کا حال یہ ہے، یقین نہیں ہے ہمیں. یقین ہو تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری ویلیوز بدل جائیں، ہماری اقدار تبدیل ہو جائے، ہمیں صبح و شام کے دن رات کے ہمارے انداز تبدیل ہو جائے، ہم بالکل تبدیل شدہ لوگ بن جائیں، اگر واقعتاً آخرت کا یقین. بہرحال عملی اعتبار سے جو اہم ترین ایمان ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اب آیا تیسرا پہلو، قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے. ایک شخص موحد بھی ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن رسول کو نہیں مانتا، کافر ہے، چاہے اچھے سے اچھے عمل بھی ہو اس کے. قانونی اعتبار سے، اسلام اور کفر کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے، تصدیق اللہ کے رسول کی. بلکہ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اصطلاح کے اندر، اصطلاح شرعی میں، تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تصدیق ہی کا نام تو ایمان ہے. اب اگر نبی کی تصدیق نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں ہے، نبی پر جو ہے یقین نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے رسول پر اگر یقین نہیں ہے، رسول کا انکار ہے، تو پھر توحید اپنی جگہ پر، اور آخرت کا ایمان بھی اپنی جگہ پر، اور اخلاق عالیہ بھی اپنی جگہ پر، کافر ہوگا وہ. دنیا میں ہمیں سے لازمن کافر سمجھے گے اور اس کے ساتھ کافر کا معاملہ کریں گے. تو قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان، پھر دوہرا لیجئے، اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ بھی اس کی فرع ہے اور ایمان بالرسالت بھی اسی کی ایک فرع یا کرولری ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے انسان کا عمل درست ہوگا، کلا ان الانسان لیطغا، کوئی بات نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ اور راہ اس تک نہ، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سزا نہیں ملتی، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان میں چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے حرام مال ہڑپ کر لیا، میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی مروڑ بھی نہیں اٹھا، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے، نہیں. تو اس اعتبار سے یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاس کے اعتبار سے مکمل ہے، مورل لا کے اعتبار سے نامکمل ہے. اس لیے کہ انسان پھر اس لیے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک رجع، یہ یقین کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا. یہاں وہ اعمال کی خرابی ظاہر نہیں ہوئی، اس کے نتائج جو ہے سامنے نہیں آئے، وہاں آ کر رہیں گے، یہ یقین ہوگا تو انسان درست رہے گا. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے، اور ایمان نام ہی اس کا ہے، تصدیق رسول کی جو ہے اس کے معنی ہی ایمان ہے. اب آئیے ایک بہت اہم اور بہت یوں سمجھیے کہ ایسا معاملہ کہ جس میں بڑی پیچیدگیاں رہی ہیں ہمارے ہاں، اور بڑے جو ہیں کلامی جو ہے، ایک تو ہے نا فقہوں کے اعتبار سے یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، ایک ہے علم الکلام کے اعتبار سے، یہ معتزلی ہیں یا شاعرہ ہیں، یہ کرامیہ ہیں، یہ مرجیہ ہیں، یہ اہل سنت ہیں، اور یہ جو ہیں یہ خوارج ہیں. تو یہ بہت کنٹروورسی نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے. اس کنٹروورسی کا حل جو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، سادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے انشراح عطا فرمایا کہ اس میں مسئلے کی پیچیدگیاں خود بخود حل ہو جاتی. اس میں بنیادی بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے چاہے دو درجے کہہ لیں یا دو پہلو کہہ لیں، دو اسپیکٹس یا دو درجے، مثلا ظاہری ایمان، باطنی ایمان، قانونی ایمان، حقیقی ایمان، زبان کے اقرار والا ایمان، دل کی تصدیق والا ایمان، وہ ایمان جو دنیا میں معتبر ہے اور وہ ایمان جو آخرت میں معتبر ہوگا. یہ میں نے چار کا مقابلہ کیا ہے چار کے ساتھ. ایک ظاہری ایمان ہے، اسی کو میں قانونی ایمان کہہ رہا ہوں، اسی کو میں اقرار باللسان سے تعبیر کر رہا ہوں، اور اسی کو میں دنیا میں معتبر ایمان جو ہے وہ یہی ہے. اور ایک باطنی ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، اور وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہوگا. یہ ہے اصل میں دو ایمان. جب تک ہم نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں، اس وقت تک ہم الجھ کر رہ جائیں گے اور بات واضح جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس اعتبار سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ایمان کی ماہیت اور نوعیت کیا ہے، آٹھ مختلف نقطہ نظر پیدا ہوئے. ایک نقطہ نظر تو وہ پیدا ہوا، اور ہوا تھا بڑے زور شور کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ، اور وہ لوگ ویسے بڑے ہی عابد زاہد متقی لوگ تھے، خوارج. ہماری تاریخ کا یہ اہم واقعہ ہے جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر قرار دیا اور حضرت عثمان کو بھی کافر قرار دیا، اور پھر یہ کہ انہوں نے علیحدہ راستہ بنا لیا جبکہ یہ معاملہ ہو رہا تھا حضرت علی کے اور امیر معاویہ کے درمیان، جب معاملہ ہو رہا تھا جو بھی چپکنش چل رہی تھی، تو دونوں کو کافر قرار دیا، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت علی کو. اور وہ جو ہیں انہوں نے، ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ایمان اور عمل بالکل ایک شے ہے، ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا عمل غلط ہے تو ایمان لاکھ انسان زبان سے دعویٰ کرے اس کی نفی ہو جائے گی. گویا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج، کافر ہو گیا. کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا. اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حرام، اس کی عزت بھی جو ہے وہ حلال، اب اس کی بیوی کو آپ لونڈی بنا لیں گے، اس لیے کہ وہ تو مرتد تھا، قاتل جو ہے اسے قتل کر دیا، بیوی کو لونڈی بنا لی. یہ انتہائی نقطہ نظر تھا، اور ظاہر بات ہے منطقی طور پر بھی جن کی رائے یہ ہو کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے، مباح الدم ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی مباح ہو جاتا ہے، اس کی حرمت نہیں رہتی، اس کی بیویوں کی بھی، تو اس اعتبار سے سوچئے کہ وہ خود تو ظاہر بات ہے پھر نیک ہوں گے بہت، عمل میں وہ بہت نیک تھے، لیکن اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ جس کی بنا پر امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے، لہذا میں اس کو تو الگ رکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد تین جوڑے ہیں دو دو کے، ایک طرح معتزلہ اور شیعہ ہیں. معتزلہ اور شیعہ کا کہنا بھی تقریباً وہی ہے کہ جو خوارج کا تھا، گناہ کبیرہ کیا تو ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، البتہ کافر نہیں. یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک شخص جو ہے ایمان سے بھی خارج ہو گیا، اسلام سے بھی خارج ہو گیا، لیکن کافر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو گویا کہ نو مینز لینڈ ہے کوئی، جیسے کہ ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا سرحدوں کے درمیان جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نو مینز لینڈ، یہ علاقہ نہ پاکستان کا ہے نہ بھارت کا، یہ درمیان میں ایک پٹی ہے. تو شاید ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نو مینز لینڈ ہے کہ کفر بعد میں شروع ہوگا، بھارت بعد میں شروع ہوگا، اور پاکستان یہاں ختم ہو گیا ہے، تو اسلام اور ایمان تو یہاں ختم ہوگا، یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں. اس کو وہ منزلتن بین المنزلتین کہتے ہیں، دو منزلوں کے درمیان ایک منزل ہے. اس معاملے کے اندر جو ہے یہ شیعہ بھی اور معتزلہ بھی یہ یک زبان ہے، بلکہ شیعہ نے ان سے آگے بڑھ کر یہ کام کیا کہ دنیا میں فیصلے کرنے شروع کر دیے، کون مومن، کون فاسق، کون فاجر، کون جو ہے صرف مومن، اس مسلم مومن نہیں، اور کون جو ہے منافق. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے کیٹیگریز اپنی جگہ ہے، جو شخص مسلمان ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے. یا حضور کے زمانے میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی یعنی علم دیا تھا وحی کے ذریعے سے، حضور فیصلہ کر سکتے تھے کون منافق ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور حضور کے بعد کسی شخص کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں منافق کی یہ علامتیں ہیں، منافق کی یہ علامتیں ہیں، یہ کام جو ہے یہ نفاق کا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. کسی معین شخص کو منافق قرار دینا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ممکن ہونا کیا، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے دل کا کیا حال ہے. ہو سکتا ہے جسے اب نفاق سمجھ رہے ہیں وہ ضعف ایمان کی کیفیت ہو، ایمان کی کمزوری کی کیفیت ہو، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نفاق ہو، لیکن یہ معاملہ اس کی نیت کے ساتھ ہوگا اور نیت اللہ ہی کو معلوم ہے. تو شیعوں نے معتزلہ سے بھی آگے بڑھ کر یہ رائے اختیار کر لی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ دائرہ ایمان و اسلام سے خارج، البتہ وہ خوارج سے اس اعتبار سے مختلف ہو گئے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ مرتد نہیں ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے، وہ مباح الدم نہیں ہے، اس کا مال بھی جو ہے اب آپ کے لیے جو ہے وہ مباح نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے وہ بری ہے. اس کے بالکل برعکس دو ہیں مرجیہ کرامیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس ایمان اگر ہے اور اقرار ہے اللہ کا، آخرت کا، یہ اقرار زبان پہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر عمل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل کا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب نہیں ہے، بس جو بھی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے وہ ایمان کے اقرار پر ہے، اگر اقرار ہے تو جنت میں لازماً داخلہ ہو جائے گا، گناہوں کے انبار کتنے ہی ہوں، اور اگر اقرار نہیں ہے تو جہنم میں جانا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی اچھا ہو. تو سارا دار و مدار انہوں نے اقراروں میں لسان کے اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی جس کو کہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ دنیاوی ایمان تھا انہوں نے اسی کے اوپر فیصلہ آخرت کا کر دیا. اشاعرہ اس کے برعکس ذرا یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تصدیقم بالقلب ہے، اقرارم باللسان بھی اگر نہیں ہے کوئی مجبوری ہے، جس کی بڑی عمدہ مثال موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک شخصیت کا ذکر ہے، اور ان کی تقریر اتنی لمبی جو ہے قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے جتنی کسی نبی اور کسی رسول کی کوئی تقریر بھی قرآن میں نقل نہیں ہوئی. آل فرعون میں سے ایک صاحب تھے، سرداروں میں سے، درباریوں میں سے، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یکتم و ایمان ہے، وہ اپنا ایمان چھپائے رکھا انہوں نے اس وقت تک جب تک کہ فرعون نے کھل کر اپنے دربار میں یہ بات نہ رکھی کہ بس اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. تب اس آخری کریٹیکل مومنٹ پر وہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے وہاں پر تقریر کی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے اس تقریر کو اور اس خطاب کو کہ سورہ مومن جو ہے قرآن مجید میں اس میں طویل ترین جو ہے وہ تقریر نقل کی گئی. اب ایک امکان یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا ہو لیکن یہ کہ اسے کہا ہو کہ راز رکھیے اس کو عام نہ کریں, لیکن یہ بھی امکان ہے کہ حضرت موسیٰ کو نہ بتایا ہو بلکہ ان کے اپنے دل میں ایمان حضرت موسیٰ پر پیدا ہو چکا تھا. تو فرض کیجئے کہ اس موقع سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا, مومن کا ہوتا یا کافر کا ہوتا؟ یہ اشاعرہ کا موقف ہے کہ مومن ہی سمجھا جائے گا. اگر دل میں تصدیق آ گئی تو اقرار ہے بھی یا نہیں بھی ہے, اقرار وہ کہتے ہیں لازمی نتیجہ اس کا ہے. کوئی خارجی رکاوٹ ہو سکتی ہے اس کے اظہار کے اندر. فرض کیجئے کوئی شخص جیسے کہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا سکتا ہے, جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے جان بچائی. دونوں والدین جو ہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر, ان دونوں نے تو کلمہ کفر نہیں کہا اور جان دے دی. اب ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا لیکن حضرت عمار نوجوان تھے, سختی برداشت نہیں کر سکے. لہذا ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی. اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے برعکس شکل ہو, ایک شخص دل میں حضور پر ایمان لے آیا ہے پوری طریقے سے, اللہ آپ کی توحید بھی حضور میں دل, لیکن اس خوف سے کہ گردن نہ مار دی جائے ایمان نہیں لاتا. بات تو وہی ہو گئی نا, تقریباً اعلان نہیں کرتا. تو اس دو میں نے مثالیں آپ کو دے دیں کہ اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے. اگر یہ ہے تو اقراروں باللسان کسی وجہ سے, کسی معنی کی وجہ سے, کسی رکاوٹ کی وجہ سے اگر نہیں بھی ہوا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہے. اب ان کے درمیان آپ کہتے ہیں تین ایک طرف تین ایک طرف, درمیان میں ہیں محدثین کرام اور امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی اور ان کے تلامذہ. یہ دو موقف کیا ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے نہ ایمان سے نکلتا ہے اور نہ اسلام سے نکلتا ہے. یہ دونوں باتیں یہ محدثین, سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, لیکن امام بخاری کے علاوہ یہی رائے جو ہے یہ حضرت امام مالک کی ہے, امام شافعی کی ہے, امام احمد ابن حنبل کی ہے. یہی رائے امام ابو حنیفہ, امام اعظم, امام یوں سمجھیے کہ جو اصحاب الرائے ہیں ان میں سب سے اونچے. لیکن اب ان میں ایک باریک فرق ہے. امام بخاری اور محدثین اور یہ تین ائمہ ثلاثہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن, یہ کہتے ہیں کہ عمل بھی ایمان کا جزو ہے. الایمان قول وعمل. امام بخاری اور امام اعظم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, عمل علیحدہ شے ہے, ایمان علیحدہ شے ہے. نمبر دو, امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یزید و ینقص, بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, لا یزید ولا ینقص. اب یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ سب اہل سنت والجماعت میں ظاہر بات ہے, امام بخاری ہوں, امام مالک ہوں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, تو دوسری طرف امام ابو حنیفہ, ان کے شاگرد امام محمد, قاضی ابو یوسف, امام ظفر, آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب ہیں اہل سنت والجماعت. لیکن ایمان کے بارے میں یہ جو بڑا فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کو یوں سمجھیے ایک ظاہری تضاد ہے. ظاہری کا لفظ نوٹ کر لیجئے, کہیں آپ اس کو اگر حذف کر دیں گے تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ قرآن میں تضاد ہے یا احادیث میں تضاد ہے. ظاہری تضاد, ظاہری تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے؟ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو, قتال کے لیے, فتبینوا, تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا, جو شخص بھی تمہیں سلام کرے یا تم سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم مومن نہیں ہو. جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ مومن ہے. ایک طرف تو یہ, چنانچہ اس زمن میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما, آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو بہت چاہیتے تھے, ڈانٹتے تھے, یوں سمجھیے کہ پوتوں کے مانند تھے. کیوں؟ کہ حضرت زید ابن حارثہ کو طویل عرصے تک حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنائے رکھا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب کی آیت آئی ہے کہ یہ منہ بولا بیٹا وغیرہ اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، لہذا اس کے بعد، ورنہ انہیں کہتے ہی تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، لیکن بعد میں پھر وہ زید ابن حارثہ کے زید ابن حارثہ دوبارہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ قانون آ گئے. اب ان کے بیٹے اسامہ ہیں، تو حضور کو بہت لاڈنے، بہت پیارے. اور آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ مرض وفات میں حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا رومیوں کے خلاف بھیجنے کے لیے، تو اس کے سربراہ کی حیثیت سے اسامہ ابن زید کو مقرر کیا تھا، حالانکہ نوجوان تھے. اور اس میں بڑے کبار صحابہ موجود تھے، انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے لوگ، بڑے پرانے، لیکن حضور نے اس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ کو دی تھی، جیش اسامہ مشہور. حضرت اسامہ اور ایک اور انصاری صحابی، ان دونوں کا مقابلہ ایک جنگ میں ایک کافر سے ہو گیا. اس کافر نے جب دیکھا میں نرغے میں آ گیا ہوں ان دونوں کے، اور اب میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، انہیں فوراً کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس انصاری صحابی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ مارنے والے تھے، رک گئے، وہ نیزہ روک لیا انہوں نے. حضرت اسامہ نے یہ گمان کیا کہ اس نے صرف یہ ہیلا اختیار کیا ہے، بہانہ بنایا جان بچانے کے لیے، لہذا تلوار نہیں روکی، اس کا سر قلم کر دیا. اب اس کے بعد ذرا مختلف روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت اسامہ کے اپنے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ یہ میں نے پتہ نہیں ٹھیک کیا کہ غلط کیا، لہذا حضور سے آ کے خود بیان کیا کہ میں نے یہ کام کیا. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلا کر پھر جواب طلبی کی اور فرمایا اسامہ کیا کرو گے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی ہے. انہوں نے کہا حضور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا. حضور نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا، یعنی کہا کہ نہیں ایسی بات تمہاری غلط نہیں، لیکن نہیں کلمہ پڑھا اس نے، تو اس کے بعد تمہارا یہ کہنا کہ یہ مومن نہیں ہے، حلا شقق تقلبہ ہو، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہوتا کہ اس میں ایمان موجود ہے یا نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک بات کہی آپ نے کہ کیا امکان تھا تمہارے پاس یہ کہنے کا، اس کی نیت کو جاننے کا تمہارے پاس کیا علم ہے. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ جو شخص کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ اسے مومن نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. دوسری طرف خود قرآن کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، مطیع ہو گئے ہیں. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسی طریقے سے وہ آیت بھی جو میں نے دو مرتبہ آپ کو سنائی ہے انہی دنوں میں، سورہ نساء کی آیت بھی، سورہ مائدہ کی آیت بھی. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا گیا یہ دو ایمان ہیں علیحدہ علیحدہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی. اور سورہ مائدہ میں فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين، جو لوگ واقعتاً ایمان اور عمل صالح پر عمل کرنے والے ہیں انہیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے پہلے جبکہ حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، آخری شراب کی حرمت کا، جو کھایا پیا وہ سب ان کے لیے جائز ہے، معاف ہے، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، جبکہ شکل یہ ہو کہ وہ اب تقوی کی وجہ سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اور تقوی بڑھا تو اور ایمان لائے، پھر اور تقوی بڑھا تو درجہ احسان پر فائز ہو گئے. تو یہاں پر تین درجے بیان ہوئے، دو ایمان کے لفظ سے اور تیسرا جو احسان کے لفظ سے. اور سورہ نساء کی آیت میں بھی دو ایمان آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس حوالے سے غور کیجئے، پھر دیکھیے احادیث کے اندر ایک طرف حدیثیں آپ کو ملتی ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے. آپ تصور کیجئے صحابہ لرز گئے ہوں گے، کانپ گئے ہوں گے، کون بدبخت ہے، کون شقی ہے، جس کے اس عدم ایمان پر، جس کی نفی ایمان پر حضور تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، من یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے بھائی، نہ اس کے اندر کوئی شرک کی بات آئی ہے، نہ کوئی قتل ہوا ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی زنا ہے، کچھ بھی نہیں. کج خلقی، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی جو ہے وہ امن میں نہیں، چین میں نہیں، نچنت نہیں ہے. اسے آپ کی طرف سے خدشہ رہتا ہے، پتہ نہیں کب میری عزت پر حملہ کر دے، پتہ نہیں کب جو ہے میرے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کر دے. اگر یہ شکل ہے تو خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یہ نفی کی انتہا ہے. اسی طرح لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے؟ ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو تو وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا بھی نہیں، کیا اس کی قدر و قیمت ہے؟ لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہ مومن، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ ایمان دل میں موجود ہو پھر چوری کرے؟ یقین ہو اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. ایک آپ کا جو ہے ٹریفک کانسٹیبل چوک میں کھڑا ہوا نظر آ جاتا ہے تو گاڑی ٹھیک جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہ ہو تو آدمی دائیں بائیں دیکھ کر نکل گیا، کوئی نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ٹریفک دائیں بائیں سے نہیں ہے، نکل. یہ آپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن اگر کھڑا ہے کانسٹیبل، اور خاص طور پر اگر ساتھ ہی کوئی ایسا بھی ہے موٹر سائیکل والا بھی کوئی کھڑا ہوا اس کے پاس آس پاس، پھر تو فوراً جو ہے وہ آپ کی گاڑی صحیح جگہ رکے گی کہ نہیں، اس لیے کہ ذرا سا اندیشہ پکڑے جائیں گے. اگر اخروی عذاب کی اور اخروی سزا کا یقین ہو انسان کو، اور یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ہر آن موجود، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں؟ لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اب یہ دوسری طرف یہ بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من القلب دخل الایمان دخل الجنہ، جو شخص بھی صدق دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہ بھی احادیث ہے، اور ایک حدیث تو اس زمن میں بہت پیاری ہے، اس کے راوی حضرت ابو ذر ہیں. حضرت ابو ذر چونکہ وہ بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ درویشی ان کے اندر زہد کی انتہا تھی، فقرائے صحابہ میں سے، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور فسو رہے تھے اور ایک سفید چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، تو میں چلا گیا دیکھ کر کہ حضور آرام فرما رہے. دوبارہ میں آیا تو حضور جاگ گئے تھے، اور جاگتے ہی حضور نے فرمایا جو شخص بھی دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس پر حضرت ابو ذر کو کچھ تعجب سا ہوا، کہا وہ ان زنا و ان سرق، حضور چاہے اس شخص نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں ان زنا و ان سرق، ہاں چاہے چوری کی ہو اور چاہے زنا کیا. پھر دوسری مرتبہ ان کا وہ ان زنا و ان سرق، واقعی ہے حضور کیا فرما رہے ہیں، چاہے وہ زانی ہو اور اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں ان زنا و ان سرق. تیسری مرتبہ پھر وہ ان زنا و ان سرق، آپ نے پھر فرمایا وہ ان زنا و ان سرق، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابھی ذر کو پسند ہو یا ناپسند ہو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اور یہ ہوگا. یہ ہے اصل میں بظاہر متضاد، بظاہر پھر وہ لفظ نوٹ کر لیں، یہ جو احادیث ہیں، ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے، عمل اور ایمان ایک ہی شے ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایک آرگینک ہول ہے، ایک اکائی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ایمان اور عمل کے درمیان اتنا کچھ فرق بھی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے، امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا دار و مدار قول پر ہے یا تصدیقم بالقلب پر ہے، اور تصدیقم بالقلب ویریفائیبل نہیں ہے، دنیا میں ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، کیا معلوم کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے. لہذا دنیا کے اعتبار سے ایمان صرف قول پر سارا دار و مدار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایمان ہے جسے میں نے کہا یہ ظاہری ایمان ہے، یہ قانونی ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کا اعتبار دنیا میں ہے. آپ اسے مومن یہ نہیں کہہ سکتے تو مومن نہیں ہو، مسلمان ماننا پڑے گا، اور اسے مسلم معاشرے کے اندر جو بھی حقوق ہے سب کے سب ملیں گے، چاہے وہ فاسق ہے فاجر ہے کچھ بھی ہے، جو بھی مسلمان کے حقوق ہیں اس کو حاصل رہیں گے. اس کے برعکس امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یعنی ایمان قول و عمل، ایمان میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ان کے سامنے وہ حدیثیں لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہ مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن. وہ حدیث ہے، کیسے نفی کر دیں اس کی. ایک اور حدیث جو عزیز عاقف سعید ہر خطبے میں آپ کو سناتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 9 برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں ان کی والدہ چھوڑ گئی تھی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور وہ آخری وقت تک حضور کے خادم خاص کی حیثیت سے رہے، بہت بڑی سمجھیے فضیلت حاصل ہوئی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. کہتے ہیں شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا ہو کوئی، اب ظاہر بات ہے کون سا خطبہ حضور کا ہوگا کہ جو ان سے پوشیدہ رہا ہو، جب ہر وقت کے ساتھی ہیں خادم خاص ہیں. تو شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے خطبہ دیا اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، جس شخص میں امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. ذرا کیٹیگوریکل انداز دیکھیے اس کے اندر، اور جس شخص کے اندر ایفا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ احادیث ہے، تو ایمان اور عمل کو علیحدہ کیسے کر دیں؟ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، زادت ہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. تو ایمان کا اضافہ، ایمان کی کمی، یہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لا یزید ولا ینقص، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ جو امت کے اور اہل سنت والجماعت کے جو دو عظیم ترین افراد کے درمیان بظاہر تو یوں سمجھیے کہ مشرق و مغرب کا فصل اور بعد ہے، بظاہر بڑا تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ریزالو ہوتا ہے اسی سے کہ یہ دو ایمان علیحدہ ہیں، ایک ایمان ظاہری ایک ایمان باطنی. اسی ظاہری کو قانونی اور جو باطنی ہے اسے حقیقی. جو ظاہری ہے اس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، جو باطنی ہے اس کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے. جس کا دنیا میں اعتبار کیا جائے گا وہ صرف یہ پہلا ایمان ہے، ظاہری قانونی، اور آخرت میں جس پر فیصلے ہوں گے، ہم چونکہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے کسی کا دل چیر کر، دل چیر بھی لیں گے تو کیا نکلے گا اس میں سے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا اور کیا نکلے گا اس میں سے، کوئی ایمان کی کوئی بات تو سامنے نہیں آئے گی، وہ تو ایک بات نہیں حقیقت ہے. لہذا ہم دنیا میں تو اس پر مجبور ہیں کہ ہم انسان کے قول پر اس کے دعوے پر ہی سارا معاملہ کریں گے، الا یہ کہ وہ اپنے کسی قول سے بالکل ہی صریحاً طور پر وہ کافر ثابت ہو جائے. آپ دیکھیں گے سامنے بت رکھ کر پرستش کر رہا، یہ تو یہ اور عمل ہے. ایک عمل یہ کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، یا استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہیں. ان کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہے، قطعاً نہیں. اور یہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ خوارج نے، یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی یوں سمجھیے کہ گمراہی تھی، اور اس کی وجہ سے بڑی خونریزی ہوئی ہے، بہت لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں، مارے ہیں، لوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ تو در حقیقت کافر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا قتل بھی جائز ہے، بلکہ لازم ہے کہ قتل کر دیا جائے، مرتد کی سزا قتل ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ فقیہ ہے بنیادی طور پر، قانون کی بات، قانون اور دستور کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. فرض کیجئے کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے, اس کی کیا نیت تھی؟ اگر وہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو قتل کر دیا, تو ان کی نیت تو یہ تھی نا, ان کے علم میں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بچہ جوان ہو کر اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا, اس لیے اسے قتل کیا. ان کا جرم تو نہیں تھا, وہ تو اصل میں کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے. لیکن آپ کسی بھی نیت سے قتل کریں گے تو آپ مجرم ہیں. کسی بھی نیت سے, فرض کیجئے کوئی شخص نیت جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں کوئی چیریٹی کا کام کرنا ہے لیکن حرام ذریعے سے کما رہا, تو حرام ہے, وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا. آپ کسی کی جیب کاٹ کر کسی کو خیرات دیں تو یہ تو اس سے جو ہے اس کا جیب کاٹنے کا جرم جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گا. قانون کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے ہے, اس کے اندر نیت زیر بحث نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقرار باللسان ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ایک لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے. میں مسلمان ہوں, فلاں شخص مسلمان ہے, لہذا ایک مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. مسلمان لڑکی کا مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. مسلمان مرد کا نکاح تو ہو سکتا ہے کسی عیسائی عورت سے, یہودی عورت سے, وہ جائز ہے, لیکن مسلمان لڑکی کا مسلمان عورت کا نکاح سوائے مسلمان کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی شخص مسلمان ہے کہ نہیں, یہ عملی مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. آپ کے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم لازماً مسلمان ہوں گے. سوال پیدا ہو جائے گا کہ نہیں, کوئی قادیانی کسی کو صدر بنا دیا جائے تو ہمیں حق ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جائیں عدالت میں کہ دستور میں تو یہ لکھا ہوا, یہ تو غیر مسلم ہے. آپ ہی کے دستور نے طے کر رکھا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے, اس کو کیسے صدر بنا رہے, کیسے وزیر اعظم بنا رہے. تو یہ قانونی مسئلہ ہے, کون شخص مسلمان ہے کون نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ اسلامی معاشرے کا فرد ہے, مسلمان کے حقوق اسے حاصل ہے, اور جو مسلمان نہیں ہے وہ زیرو ہو جائے گا, اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے, مسلمانوں کے حقوق جو ہیں. اور اس میں آل اور نن لا کام کرے گا, ہے تو سارے حقوق ہیں اور مسلمان نہیں ہے تو سارے حقوق ساقط ہو گئے. اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہو سکتی کہ 5% 30% جو ہے 33% اگر نمبر ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں. آل اور نن لا, یا ہے تو مسلمان ہے تو سارے حقوق مسلمان کے اسے حاصل, نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل نہیں ہوں گے, بات ختم ہو گئی. جبکہ جو حقیقی ایمان ہے اس کا تعلق دل کے قلب اور یقین کے ساتھ ہے. جب دل میں یقین ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا. کیسے ممکن ہے دل میں یقین ہو اور عمل درست نہ ہو؟ لہذا قلبی یقین جو ہے, حقیقی یقین جو ہے, باطنی ایمان جو ہے, اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر عمل لازماً اس کا جز بن جاتا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ قلبی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور صحیح ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا, اگر اس کے اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو قیامت کے دن جو ہے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر وہ جہنم سے نکل آئے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے, اور میں بھی مانتا ہوں, تمام اہل سنت کا یہ متفق پہ معاملہ ہے. دل میں ایمان ہو, تھوڑا ہو کوئی بات نہیں, کم ہو کوئی بات نہیں, ہو صحیح. دل میں اگر ایمان ہے, اب ظاہر بات ہے تھوڑا ایمان تھا تبھی تو اعمال جو ہے وہ خراب ہے زیادہ. اگر ایمان کافی ہوتا, تگڑا ہوتا, مضبوط ہوتا, گہرا ہوتا تو پھر اعمال خراب کیوں ہوتے؟ پھر اعمال اچھے اور مال کا پلڑا بھاری ہوتا. ایمان ہے کمزور تھا, برائیوں کا پلڑا بھاری ہے, لہذا سزا ملے گی, لیکن سزا پا کر وہ جہنم سے نکل آئے گا, جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن مغالطہ کیا کیا, اسے مسلمانوں نے سمجھ لیا, یہ سب مسلمانوں کا معاملہ ہے, یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ایمان سے ہے. اللہ جانتا ہے کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے, وہ ہماری طرح معذور نہیں ہے, وہ جانتا نہ ہو کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. ان اللہ ینظر الی قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ, تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو جو کچھ کے سینوں کے اندر مخفی ہے, جو نیتیں ہیں, جو ارادے ہیں, جو عزائم ہیں, ان سب سے اچھی طرح واقف ہے. لہذا وہاں جو معاملہ ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اسلام نہیں کہ تمام مسلمان لازمن جہنم سے نکال کر اور جنت میں، یہ اس سے جو ہے بڑی ایک پیدا ہوئی ہے لوگوں کے اندر ان چیزوں سے، پھر وہ ایک ایمان بالآخرت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، وہ نکل ہی آئیں گے نا. چلو کچھ دن کی بات ہے، جیسے کہ یہودیوں کا معاملہ ہے کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن. تو یہ معاملہ ہر مسلمان سے نہیں ہے، یہ معاملہ اس شخص سے جس کے دل میں ایمان موجود ہو، چاہے وہ تھوڑا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے اعمال میں جو ہے برائیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، تو وہ جہنم میں جائے گا لیکن اس کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور میں بھی اس کو مانتا ہوں. لیکن اصل میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر نہیں، یہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں علماء کرام نے اس احتیاط کو اس درجے ملحوظ رکھا ہے. مثلا واللہ لا یومنو، اب چونکہ اس میں اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم ترجمہ یہ کریں گے خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، تو لوگ سمجھیں گے کافر ہو گیا. اس خدشے کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے کیا طے کیا، ترجمہ ہم یوں کریں گے خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے. لیکن اب نتیجہ کیا نکلا، یہ سن کر واللہ لا یومنو جو کب کبھی تاری ہوتی ہے انسان کے اوپر، یہ ترجمہ سننے کے بعد تو ختم ہو گئی. ایمان کامل کس کا ہوگا بھائی، ایمان کامل تو بہت اونچی شے ہے، ایمان کی نفی تو نہیں ہو رہی نا. کہاں الفاظ یہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، ظاہر بات ہے عربی زبان حضور کی اپنی تھی. کیا حضور اگر وہی کہنا ہوتا کہ خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے تو کیا حضور اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے، جبکہ کمال ایمان کا لفظ حضور کی حدیث میں آیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، اور اگر کسی سے نفرت اور دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روک دیا تو اس لیے روک دیا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو ایسے شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو تکمیل ایمان جو ہے احادیث کے اندر اس کا تصور موجود ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ان تراجم کے اندر بھی ہو سکتا تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ عربی میں آپ یہ الفاظ استعمال فرما سکتے، نہیں، آپ نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ لوگ کام جائیں، لوگوں کو ایک دفعہ تھرتھری ہو جائے، ایک دفعہ جو ہے لرزہ تاری ہو جائے. جب تک کہ یہ خوف نہیں ہوگا، ورنہ تو پھر یہ کہ آخرت کا حساب کتاب کا تو ایمان جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، وہ ایمان بالآخرہ ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا. تو یہ جو ایک لیگل سٹیٹس ہے، اس کے اعتبار سے جو بات کہی ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی سمجھ لیجئے ایک بڑی سادہ سی مثال سے. لا یزید ولا ینقص، یہ لیگل سٹیٹس جو ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک لیگل سٹیٹس ہے. کیا مطلب ہے، میں مثال دوں آپ کو. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، پانچوں نمازوں ہی نہیں پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے فرض کیجئے چلیے فاسق و فاجر ہے، ہے تو مسلمان، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر تو نہیں ہے نا، فاسق ہے فاجر ہے، اپنا نام ہے اعمال سیاہ کر رہا ہے، آخرت میں اپنے لیے عذاب خداوندی کا بندوبست کر رہا ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں تو وہ مسلمان ہے. فرض کیجئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، وراثت کی تقسیم ہوگی تو کیا دونوں بیٹوں کو برابر حصہ ملے گا، یا تہجد گزار کو زیادہ دیا جائے گا اور اس کو کم دیا جائے گا؟ مسئلہ حل ہو گیا. لیگلی برابر ہے، متقی ہو، بہت نیک ہو، بہت پارسا ہو، تہجد گزار ہو، یا یہ کہ فاسق ہے، فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا تو گڈے دار پڑھتا ہے، جو بھی کچھ ہے، ان دونوں میں وراثت تقسیم ہوگی تو برابر برابر. اسی لیے امام ابو حنیفہ نے بہت خوبصورتی سے بات کہی ہے، المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں بالکل برابر برابر ہیں. کف کف کہتے برابر, ہم سر ہم پلہ. مسلمانوں کے قانونی حقوق مسلمانوں کے دستوری حقوق برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے جو آج کل کی جو بحثیں ہوتی ہیں. بہت سے ہمارے نیک لوگ جو ہیں اسلامی نظام میں اسلامی حکومت میں اگر انتخابات ہو تو کس کو حق ہونا چاہیے ووٹ دینے کا؟ جو نمازی پنج وقتہ ہو صرف اس کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. اب اگر ایسا ہوگا تو مسجدوں میں رجسٹر رکھنے پڑیں گے, رجسٹر حاضری لگے, معلوم ہو کہ کوئی شخص جو ہے واقعہ تو نہیں. یہ ایک بات نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. سو لانگ ایز یو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم, چاہے وہ فاسق ہے فاجر ہے کچھ بھی ہے, اس کو ووٹ کا حق حاصل ہے. قانونی حق جیسے وراثت ایک متقی کی اور ایک فاسق کی برابر ہوگی, اسی طریقے سے لیگل سٹیٹس, اور یہ ہے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس, دستوری اعتبار سے سب کا حق ہے کہ ووٹ دے. البتہ جو امیدوار بن کر سامنے آتا ہے اس کی پوری چھان بین ہونی چاہیے. یہ سکریننگ, یہ ہے اصل کام. اس کے پاس دولت ہے تو کہاں سے آئی ہے, وہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, جیسے آج کل نیب وغیرہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. آپ تھے تو پٹواری ہے, اتنے مکان کیسے بنا لیے آپ نے, کہاں سے لائے؟ یا آپ صرف ایک ایس ڈی او تھے یا کچھ اور تھے تو اتنی بڑی دولت کہاں سے جمع ہو گئی؟ اسی پر حساب کتاب ہو رہا ہے. یہ معاملہ جو بھی آئے کہ منتخب ہونے کے لیے میں امیدوار بن کر آتا ہوں, اس کی پوری اسکریننگ ہو جائے, پورا ایکس رے ہو جائے. اور یہ اس سے ثابت ہے کہ اسلامی عدالت میں تو کوئی گواہ پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ تزکیت الشہود کا ایک ادارہ ہے, جب تک گواہ کے پاس نیک چلنی کا سرٹیفکیٹ نہ ہو, اس کے محلے کے لوگ گواہی نہ دیں کہ یہ آدمی نیک ہے, پابند صوم و صلات ہے, اس وقت تک اس کی گواہی نہیں ہے. ہمارے ہاں پروفیشنل جو ہیں گواہ ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں کچہریوں کے اندر, ابھی یہاں گواہی دے دی, کبھی کہیں اور دے دی, کسی اور وکیل نے بلا لیا وہاں گواہی دے دی, اور قرآن اٹھا لیا کچھ اٹھا لیا, جیسے کوئی کتاب اٹھا لی ایسے قرآن اٹھا لیا. اسی لیے سارا بیڑا غرق ہے. سب سے بڑی جو ہے ہماری عدلیہ کے اندر جو بربادی اور تباہی ہے وہ در حقیقت غلط گواہی کی وجہ سے. قرآن کا قانون شہادت اور اسلام کا قانون شہادت وہ نافذ ہو تو پھر ظاہر بات, اور پھر یہ کہ جس نے ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ جھوٹی گواہی دی تھی, ساری عمر اس کی گواہی کا حق جو ہے ختم ہو جائے گا, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ساکت الشہادہ, اس کی گواہی اور شہادت کا اعتبار نہیں ہو. اس اعتبار سے یہ دستوری اور قانونی پہلو بہت اہم ہے. البتہ جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے, دیکھیے دستوری اور قانونی ایمان تو یہاں رہ جائے گا, اس کا تعلق دنیا سے ہے. چاہے آپ مسلمانوں کے لیڈر بن جائیں, چاہے آپ صدر بن جائیں, ٹھیک ہے مسلمان, آپ قانونی طور پر مسلمان ہیں تو آپ بن سکتے ہیں صدر, صدر بھی اور وزیر اعظم بھی, اور قائد بھی بن سکتے ہیں, بڑے قائد بھی بن سکتے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ اس ایمان پر ہے, وہ ایمان جو دل میں جاگزی ہو. اور اول مہلے میں ایمان کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جو ہے اس کا وزن موجود نہ ہو. اصل کامیابی تو اس کا نام ہے ذالک هو الفوز العظیم. بڑی کامیابی کیا ہے کہ میدان حشر ہی سے سیدھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی ستاری اور غفاری کے صدقے انسان جو ہے جنت کی طرف بھیج دیا جائے. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اس طریقے سے جنت کے دروازوں پر خوش آمدید کہی جائے اور ان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں جنت کے. یہ ہے کامیابی, ذالک هو الفوز المبین, ذالک هو الفوز العظیم, اصل کامیابی یہ. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن مجید میں تو کوئی شاز کوئی جگہ ایسی آپ کو ملے گی جہاں کے عمل کا تذکرہ موجود نہ ہو ایمان کے ساتھ. شاز ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہاں بھی ثم استقاموا. سورۃ التین پڑھیے تو والتین والزیتون وطور سینین وحاضر بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. عمل صالح جب تک نہ ہو، یہ تو اس کا جزو لازم ہے، یقین قلبی والے ایمان کا جزو لازم ہے. یہاں سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے 100% درست ہے. قانونی اور دستوری سطح پر امام ابو حنیفہ کا قول 100% درست، لیکن حقیقت کی بنیاد اور آخرت میں جس کا اعتبار ہوگا وہ ایمان، وہ ایمان الایمان قول وعمل، وہ قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ویزید و ینقص، آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان بڑھے گا، خود بخود بڑھے گا. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. آپ کوئی نیک کام کریں گے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، نیک عمل سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بری صحبت میں بیٹھیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے جو پونجی تھی وہ کچھ گھٹ گئی، وہ یقین والی بات وہ رہی نہیں، اب وہ حرارت ایمانی اب میرے اندر نہیں ہے. بری صحبت میں بیٹھے برا عمل کریں گے، اس کا اثر محسوس ہو جائے گا. جیسے کہ آتا ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو ایمان اگر اس کے دل میں تھا بھی تو اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی طرح چکر لگاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے دل میں، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے. ایمان اور عمل کا اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ لیگل سطح پر ایمان اور ہے، اور دیکھیے کس خوبصورتی سے قرآن مجید میں ان دو ایمانوں کے اس فرق کو واضح کیا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. پہلا ایمان جو ہے قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ عمل الصالحات علیحدہ کہا، وہ کیٹیگریز علیحدہ ہو گئی، ایمان علیحدہ کیٹیگری ہے، عمل الصالحات علیحدہ کیٹیگری ہے. لیکن اگلا ایمان ثم اتقوا وآمنوا، اب یہاں صرف آمنو کا، عمل صالح نہیں کہا، اس لیے کہ اس لیول پر آ کر، یقین والے ایمان کے لیول پر آ کر، عمل خود بخود شامل ہو گیا ایمان کے اندر، وہ اس کا جزو لا ینفک بن گیا، وہ ایک آرگینک ہول کی شکل اختیار کر گئے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی بڑھا تو درجہ احسان پر فائز ہو گئے. یہ بلند ترین منزل ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنوں سے تو محبت کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.